اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد بیعدد کل ذرت امیت الفرق مرتین. سورہ ہود آیت نمبر 13.
یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو.
ام یقولون افترہ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے, یعنی خود بنایا ہے, اپنے دماغ سے لکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم ایسا کرو کہ اگر خود بنایا ہے تو تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں. رسول پاک سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ تم بھی انسان ہو, میں بھی انسان ہوں, تم تعلیم یافتہ ہو, میں ان پڑھ ہوں. تو ایسا کرو کہ تم 10 سورتیں آیتیں ایسی بنا کے لے آؤ, اور یہ نہیں کہ تم لے آؤ بلکہ اپنے ان تمام دعوے داروں کو, ان تمام خداؤں کو اپنی مدد کے لیے بلا لو سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ نہیں, آپ نبی نہیں ہیں, آپ جو ہمیں یہ ڈر سناتے ہیں, ہمیں قصے کہانیاں سناتے ہیں, یہ آپ خود گھڑتے ہیں, رات کو بیٹھتے ہیں, کسی سے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور یہ خود کرتے ہیں. تو یقین نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا جواب دے دیا. اب اس کو سمجھنا ہے مجھے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے, اور اس میں جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جو جو بات کی ہے, وہ 100% پوری ہوگی. اس پہ یقین کرو. تمہیں اس پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ تمہیں اس پر یقین نہیں آ رہا تو تم ایسا کرو کہ کسی کوئی اور چیز یا کسی اور چیز اپنی طرف سے کوئی آتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے, قرآن کے مقابلے کے لیے, تو تم کچھ اور لا سکتے ہو. اللہ کے سوا اپنے سارے معبودوں کو شامل کر لو تو لے اگر تم سچے ہو, لیکن ایسے ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس زمانے میں ایک طریقہ تھا, حج کے دنوں میں تمام جو عرب کے شاعر تھے وہ سب جمع ہو جاتے تھے اور سب شعر کہتے تھے. کوئی ایک شاعر آگے بڑھ کے, خانہ کعبہ میں کوئی ایسی ایک جگہ تھی جہاں وہ ایک شعر لکھ دیتے اور سب اس پہ شعر کہتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اللہ کے حکم سے کیا انہوں نے, تو انہوں نے ایک آیت جو سب سے چھوٹی, انا تعینا کل کوثر فصل لربے کا ونہر انا شانیہ کا ہو لبتر, یہ لکھ دیا اور کہا کہ چلو اب یہ تم کہتے ہو یہ میرا کلام, میں خود بنا رہا ہوں, تو چلو میں نے یہ بنا لیا ہے, اب تم اس پہ کہو, اس پہ شعر کہو, اس پہ کہو, اس کو ثابت کرو کہ یہ میرا کلام ہے. تو ان سب نے باری باری شاعر آتے گئے, وہ کوشش کرتے رہ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شعر ملائے لیکن نہیں کر سکے. آخر میں ایک آدمی آگے بڑھا, اس نے لکھا کہ ایک مصرع پورا کر دیا, وہ لکھا ما ہذا الا کلام البشر, یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے, یعنی ایک اقرار کر لیا یہ کسی انسان کا نہیں ہے, یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کا کلام ہے. تو اب اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ مجھے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں یقین کر لوں اور اس کے مطابق زندگی گزاروں, اور اگر میں نے اس کے خلاف زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ مجھے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سزائیں کہا ہے, جو عذاب کا کہا ہے, جو ذلت کا کہا ہے, وہ ضرور ملے گا. تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس پہ یقین کرو, میں اپنے لیے سمجھ رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ.
پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے, اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو.
اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز اس بات کو مانیں گے نہیں, قبول نہیں کریں گے. اور تم اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہ یقین کر لو کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ اس کو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جو علم ہے قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا. کون سا اللہ؟ وہ اللہ جس کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہی تمام کائنات کا مالک ہے, وہی ہر چیز کا مالک ہے, زمین آسمان کا مالک ہے, وہ ہمارا مالک ہے. تو پھر اللہ کہہ گیا کہ جب اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, مقصد معبود مطلب مقصد زندگی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اللہ کہہ گیا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہو. اب اسے مجھے سمجھنا ہے کہ دیکھیں, ہم اگر قرآن کے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ حق ہے, اور یہ کلام اس اللہ کا ہے جو واحد ہے, وہ یکتا ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, اسی کی طرف ہم جائیں گے اور وہی ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے جب ہم مسلمان بنیں گے. اگر ہمارا مقصد زندگی اللہ نہیں ہے تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو. دوسری آیت میں اس جملے کو پورا کیا جا رہا ہے,
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو, ہم آئسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں, اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی.
اب یہ اس آیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, اگر تمہاری زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد دنیا ہے تو میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. اللہ مجھے کہہ رہا ہے ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے, یا تو اللہ مقصد ہوگا مقصود ہمارا زندگی گزارنے کا, یا دنیا. اگر اللہ کو ہم نے مقصد زندگی نہیں بنایا, اللہ کو ہم نے قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کیا, زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزاری, نیت اللہ کی رضا نہیں کی, اللہ کی ملاقات کی تمنا نہیں کی, تو اللہ کہہ رہا ہے پھر تمہارا زندگی کا مقصد دنیا ہے. تو پھر کہہ ہے من کھانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا یبخسون. اللہ کہہ رہا ہے جس کی مقصد دنیا ہے, دنیا کی زینت ہے, تو اس دنیا میں اس نے جتنی محنت کی ہوگی, جتنی کوشش کی ہوگی, جتنی جدوجہد کی ہوگی, جو بھی اعمال کیے ہوں گے, اس میں میں کسی چیز کی کمی نہیں کروں گا, اسے پورا پورا حصہ دوں گا, پورا پورا جو اس نے محنت کی ہے, لیکن آخرت میں اس میں کوئی حصہ نہیں. آخرت میں پھر اسے کچھ بھی نہیں ملے گا, یہاں سب مل جائے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, یہود ہے, نصارہ ہے, کیونکہ انسان کا زندگی کا مقصد صرف اللہ ہے. آدم کی زندگی کا مقصد اللہ ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ یہود ہے, چاہے نصارہ ہے. جس نے اللہ کو مقصد زندگی نہیں بنایا, چاہے وہ مسلمان بھی, اگر ہم نے اللہ کو مقصد زندگی نہیں بنایا, ہماری زندگی اللہ اور رسول کی حکم کے خلاف ہے, اور ہم دنیا میں مگن ہیں, دنیا میں جدوجہد کر رہے ہیں, دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حکم نہیں مان رہے, قرآن اور سنت سے ہم نکل گئے اور دنیا کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے, اسی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جتنی جدوجہد کرو گے, جتنی محنت کرو گے, وہ میں تمہیں عمل پورا کا پورا دوں گا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہے, بالکل آخرت میں بالکل حصہ نہیں ہے. یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب دیکھیں اس وقت مقصد ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہے, تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم دنیا کو مقصد بناؤ گے تو میں پھر تمہارا مقصد زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, زبردستی نہیں ہے, خوشی ان سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے, آزادی دیے, اختیار دیے, عقل دیے, قرآن دیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اب اس کی مرضی ہے اگر وہ اللہ کو مقصد زندگی بناتا ہے یا دنیا کو. اب یہ جو دنیا کے لیے, اب اس وقت پاکستان سے 20-25 لاکھ لوگ ہجرت کر گئے باہر ملکوں میں, کائے کے لیے, رزق کے لیے, روزی کے لیے. تو جو ان کی ہجرت ہے وہ رزق کے لیے ہجرت ہو گئی, دنیا کی ہجرت ہو گئی. اللہ کے لیے تو انہوں نے ہجرت نہیں کی کہ یہاں ہمیں اللہ کے حکم پر چلنے نہیں دیا, نہیں, کمانے کے لیے ہم باہر نکل گئے اور چھوڑ گئے کہ یہاں کے حالات خراب ہیں, وہ ہیں, یہاں ہم نوکری نہیں کر سکتے, یہاں بزنس نہیں کر, نکلو باہر, نکل گئے. تو اب یہ جو انہوں نے ہجرت کی, جس نے بھی کی, اس کا مقصد دنیا تھی, اللہ نہیں تھی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی گزارنے کا مقصد اللہ بنا لو, دنیا نہیں. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو اب جو رزق کے پیچھے گیا اس کی رزق کے لیے ہجرت ہو گئی, جو عورت کے پیچھے گیا اس کی عورت کی ہجرت ہو گئی, جو اللہ کے لیے جس نے ہجرت کی کہ ایسی جگہ سے چل نکل گیا جہاں اس کے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا تھا, وہاں مشکلات تھی, تکلیف تھی, اور لوگ قرآن و سنت پر عمل کرنا نہیں دے رہے تھے, اور وہ اس علاقے سے نکل گیا. کیوں نکلا؟ اللہ کے کلام کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ ہجرت ہوئی اللہ کے لیے. تو اب اللہ کہہ رہا کہ جو دنیا کے لیے کرے گا, تو جو بھی محنت کرے گا میں اس میں کمی نہیں کروں گا, پورا کا پورا حصہ اس دنیا میں دوں گا. لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
ہاں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں, اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب حکارت ہے, اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں فیصلہ سنا دیا اپنا کہ زندگی گزارنی ہے تو مجھے مقصود زندگی بناؤ, میرے محبوب کو بناؤ, اگر نہیں صرف تمہیں دنیا چاہیے, اس کے لیے محنت کر رہے ہو, اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہو, اس کے لیے کوشش کر رہے ہو, تو میں تمہیں دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ پورا کا پورا دوں گا, کمی نہیں کروں گا. لیکن آخرت میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, اللہ تعالیٰ یہ انہیں لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. وہ حبت ما آسانا فیہا و باطل ما کانوا یعملون, انہوں نے جو کچھ یہاں کیا وہ سب میں ضبط کر لوں گا, اکارت جائے گا, ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے, وہ سب برباد ہو جائے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں فیصلہ سنا دیا, اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو یہ صبح سے شام تک زندگی گزار رہے, پیدائش سے جوانی سے لے کر بڑھاپے مرنے تک, اس کا مقصد کیا ہے. اگر دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ سنا دیا, ٹھیک ہے. اب جو بھی نان مسلم ہے تمام نیکیاں وہ کر رہے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کتنے ہم پاکستان کو مدد دیتے ہیں, تمام ملکوں کو مدد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے عمل ضائع تو نہیں کرتا, ان کو دنیا میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح مسلمان ہیں ہم بھی, جو دنیا کی خاطر کریں گے, نیت ہماری دنیا ہوگی, نیت ہماری دنیا کمانے کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو, اللہ کہہ رہا ہے میں ضائع نہیں کروں گا, تو میں پورا کا پورا دوں گا, لیکن آخرت میں تمہیں آگ ملے گی. کیوں؟ کہ تم نے نیت دنیا کی ہوئی تھی, مقصد تمہارا دنیا تھا, میں نہیں تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, کہ صرف اگر زندگی گزارنی ہے تو میری نیت سے مقصد زندگی اللہ اور رسول، اللہ سے ملاقات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، اس کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے جب تک ہماری بچت ہو جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں تمہیں دے دوں گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم مسلمانوں کو خطاب نہیں، سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے. تو ہم اگر بحیثیت مسلمان ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. یہ صبح سے شام تک اور جوانی سے مرتے دم تک ہم کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ ساری زندگی ہم نے کھپا دی ہے، مر گئے مبہو ہیں، اور صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے. تو اللہ کہہ رہا ہے پھر آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں. اب ہمیں ٹوٹلی اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. یہاں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اگر تم نے میری نیت نہیں کی، مجھے مقصد زندگی نہیں بنایا، قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، میرے محبوب کو کے ان کے اخلاق پر، ان کے اخلاق نہیں لیا، اس میں حسنا نہیں لیا، تو وہ میری مسلمانی گئی، میری وہ نماز روزہ گیا، میرے وہ حج عمرے گئے، وہ محنت سب گئی. جو میں نے یہ کیا ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، آخرت میں نہیں ہے. آخرت آپ یہ کتنا نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں، اللہ تعالیٰ نیت رکھی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر میری نیت اللہ نہیں ہے اور میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو میری دوسری نیت دنیا ہے. اگر میں بحیثیت مسلمان اسلام پہ عمل کر بھی رہی ہوں لیکن میری نیت دنیا ہے تو وہ میری مسلمانی بھی گئی، اور میرے نماز روزہ سب اللہ کہہ رہا میں سب ضائع کر دوں گا، سب اکارت جائیں گے، سارے اعمال برباد جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اس پہ آپ ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو پورا بدلنا ہے، اندر سے، باہر سے، عمل سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے، زبان سے، اخلاق سے، آنکھوں، تمام چیزوں کو ہمیں بالکل بدلنا ہوگا اور قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا جب تک ہماری بچت ہو جائے گی، نہیں تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. نہیں تو مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے گڑے میں ڈالے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.